سامعین، عباسی خلافت کا یہ دور چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہٰذا بطور اختصار اس کا ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کے مانند ایک بازیچہ بن گیا تھا، جس طرف چاہے پھیرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عباسی خلفاء اپنے دور خلافت میں عیش و نوش اور شراب خوری وغیرہ کے فساد و گناہ میں غرق تھے، جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ عباسی خلفاء کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ چوتھے یہ کہ اس زمانے میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے میں علویوں سے نفرت پیدا کرائی جائے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں پر ان کا بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا، کیونکہ علوی تحریک کو عباسی حکومت ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرہ بلایا اور فوجی چھاؤنی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا۔
سامن، عباسی خلفاء میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بہت ہی خفیہ طور پر اور احتیاط کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ چونکہ امام سخت نگرانی میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے، اور باطل عقائد اور نظریات مثلاً جبر و تفویض اور خلق قرآن وغیرہ نے جامع اسلامی اور شیعوں کے محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دو چندہ کر دیا تھا، اور بہت سارے مناظرے ان موضوعات پر روشن گواہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پاتا تھا، اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ متوکل نے چند سپاہیوں کو رات میں امام کے گھر پر حملے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اچانک امام کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ امام بالوں کا کرتا پہنے اور ان کی چادر اوڑھے ہوئے تنہا ریگ اور سنگریزوں کے فرش پر روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔
سامعین، امام علی النقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے۔ اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختیاں کی۔ اس وقت امام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے اجل و اشرف دعا کی، جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گرا گزر رہے تھے۔ امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب امام کے فضائل برملا ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا، اور اسی لیے اس نے امام کو زہر حلاحل دے دیا۔ جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ سخت علیل ہو گئے۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی، من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی۔ آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔
کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، دغا سے عافیت کار شہ کو زہر دیا، قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا، وسیع امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا، روانہ خلد کو وہ خاص اے کریم ہوا، اٹھا یہ غل حسن عسکری یتیم ہوا۔
یہ نعتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلا دیا، وہ چرا جس کربلا بجھا دیا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سبب لال فدا کیے، سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ستاروں نے ڈوبا شب غم کا چاند بنا دیا یہ علی کے لال کی ہمتیں اس نان تیر کی دعوتیں یہ علی کے لال کی ہمتیں اس نان تیر کی دعوتیں کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا کہو دل کہاں سے یہ لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے کہو دل کہاں سے یہ لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے جس ماں کی گود سے لائے تھے اس زیر خواب سلا دیا چمنا بہار دین خدا رہے چمنا اپنا مٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جمال جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا
سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے. آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے. وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا. سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا. یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں. امام علی النقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا. آپ کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا.
سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام علی النقی علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے کرنے جا رہے ہیں. امام علی النقی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس کی پرواہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقات کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لائق ہوگا. سامعین، انہی آرائز کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ IRIB تمام مسلمانوں کو آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی و نقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تہ دل سے پیش کرتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا يا رب واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں اس عظیم شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو آل محمد کا سچا پیرو قرار دے اور قرآن و اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا ایک سرسری جائزہ لیں گے. آغاز کرتے ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. پابندیوں کا خاتمہ اعتماد سازی کی بنیاد پر, مذاکرات کے لیے تیار ہیں سید عباس عراقچی. بیروت ایئرپورٹ پر کسی سیاسی شخصیت کے سامان کی تلاشی نہیں لی گئی, ایرانی سفیر. شام, غیر ملکی ایجنٹوں کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی, ترک افسر ہلاک. اور روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں. شمالی غزہ میں ایندھن, پانی اور غذا کے ذخائر کو نابود کیا جائے, صہیونی نمائندوں کا شرمناک مطالبہ. غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی یرغمالیوں کی حوالگی کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں, امریکی میڈیا. اور ایرانی نائب وزیر خارجہ کی بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات. سامعین, آئیے رخ کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے. اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. دشمن کے گھسپیٹھیے کے پی میں ہیں, فتنۃ الخوارج کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے, سرحد پار حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, شہباز شریف. حکومت اور تحریک انصاف کی توجہ باضابطہ مذاکرات پر, فریقین کے درمیان بیک چینل مذاکرات رک گئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,18,367 رہی. مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جز, انکار غیر جمہوری رویہ ہے, فضل الرحمان. وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ماہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری, دو دن میں 150 فلسطینی شہید. بشار اسد کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش, علاج کے بعد حالت مستحکم. اور اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر. امن معاہدے کے باوجود کورم میں سڑکیں بند, اشیاء ضروریہ کی قلت. کورم امن معاہدہ, دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, مشیر اطلاعات کے پی. جعلی حکومت ملک کو خانہ جنگی کی طرف ڈھکیل رہی ہے, محمود خان اچکزئی. اور سعودی عرب کا تیسرا طیارہ 28 ٹن امداد لے کر دمشق پہنچ گیا. اور سامعین, اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے, عنوان ہے اہم معاشی فیصلے. اخبار لکھتا ہے, مالی خسارہ کم کرنے اور زراعت, صنعت و تجارت, آئی ٹی, توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری لانے اور انہیں ترقی دینے کی غرض سے جون 2023 میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم حکومت نے خصوصی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھی اس کا حصہ بنایا تھا. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں لا کر متذکرہ شعبوں پر بھرپور توجہ مرکوز کی گئی. ڈیڑھ برس کے عرصے میں اس اقدام کے حوصلہ نتائج افزا نتائج مرتب ہوئے. 8 فروری 2024 کے انتخابات کے تحت برسر اقتدار آنے والی شہباز شریف حکومت نے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کام شروع کیا, جس کے ترجیحی اہداف میں دہشت گردی کا خاتمہ اور ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لانا ہے. جمعرات کے روز خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اپیکس کمیٹی کی 11ویں اجلاس میں خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اس اجلاس میں اقتصادی پلان کے منصوبے اڑان پاکستان پر بریفنگ کے ساتھ بعض اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے. ان میں نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک بالخصوص معدنیات زراعت اور صنعتی شعبے میں نئی سرمایہ کاری کا عمل شامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اہداف کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے, برآمدات میں اضافے, سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر سے معاہدوں میں تیزی لانے, آذربائیجان اور ازبکستان سمیت وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ سرمایہ کاری سمیت تجارت بڑھانے پر زور دیا. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 2025 پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہے. قوم دہشت گردی کے خلاف افواج اور پولیس کی قربانیوں کی موترف ہیں. معاشی کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں. ملک کی ترقی کے لیے برآمدات بڑھانا ہوں گی. 2018 کے بعد مہنگائی 1.4% پر آ گئی ہے. 5 ماہ میں ترسیلات زر میں 34% اضافہ, جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر 12.5 ارب ڈالر پر پہنچ چکے ہیں. شرح سود 22 سے کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے. اور سامعین, آئیے چلتے ہیں بھی ہندوستان کی طرف. ہندوستان اخبار قومی تنظیم لکھنؤ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں, چین میں نئے وائرس کی شناخت, ہندوستان الرٹ, محکمہ صحت کے حالات پر نظر. وزیر اعلیٰ نے رابطی ندی سے متعلق منصوبے کا کیا افتتاح. کاس گنج قتل کیس, 28 افراد کو عمر قید کی سزا. کیرلا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے اسکالرشپ منصوبے سے متعلق عرضی پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ راضی. پاکستان اور طالبان کے تعلقات کمزور ہو رہے ہیں, نیو یارک ٹائمز. اور اب اردو اخبار ٹائمز کی سرخیاں. پشاور پولیس کی آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی. چندن گپتا کے قتل کے معاملے میں 28 افراد کو عمر قید کی سزا. اتر پردیش آگرہ میں اورنگزیب کی حویلی گرا دی گئی. مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ ایک بلڈر نے پولیس اور انتظامی حکام کے ساتھ ملی بھگت سے اعتراضات اٹھاتے ہوئے تعمیر کو منہدم کر دیا. نیا غزہ معاہدہ پہلے مرحلے میں ترامیم کر دی گئی. قیدی فہرست کے لیے حماس نے کیا درخواست کی. کسانوں کی جائز مانگوں پر غور کیوں نہیں, سپریم کورٹ نے ڈالیوال کی درخواست پر مرکز سے جواب طلب کیا. اور سامعین, اخبار قومی تنظیم نے اداریہ لکھا, عنوان ہے تیز ہوئی سیاست. بہار کے نئے گورنر عارف محمد خان کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر اور اس سے کچھ قبل کچھ ایسی باتیں ہوئیں جن کے بعد سے ریاست میں سیاست تیز ہو گئی اور ان قیاس آرائیوں کو تقویت پہنچی, جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں جلد ہی کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوگی. حال ہی میں جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار دہلی گئے تو اسی وقت سے ایک گروپ اس دورے کو مانا خیز قرار دے رہا تھا. ان کی واپسی پر کبھی ریاست کے چانکیا قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعلیٰ اور راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد یادو نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلقات توڑنے اور عظیم اتحاد میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. گورنر کے حلف برداری تقریب میں جب اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور انہیں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا تو وزیر اعلیٰ تیجسوی سے مسکراتے ہوئے ملے اور تیجسوی کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. ایک انٹرویو میں لالو پرساد سے نتیش کمار کے آر جے ڈی کے ساتھ آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کے لیے دروازہ ضرور کھلا ہے. تاہم انہیں بھی دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. جب وزیر اعلیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو لالو پرساد نے کہا صرف تیجسوی ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے, انہیں میرا آشیرواد ہے. نتیش کمار کے ساتھ آنے سے متعلق سوال پر لالو پرساد نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم کیوں نہیں لیں گے, ساتھ آئیے, مل کر کام کریں گے, ہم ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, معاف کرنا ہمارا فرض ہے, ہمارا دروازہ کھلا ہے, نتیش کمار کو بھی کھلا رکھنا چاہیے. حلف برداری کی تقریب میں جب وزیر اعلیٰ سے لالو پرساد کے اس بیان پر سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی مختصر جواب دیا اور فقط اتنا کہہ کر کہ کیا کہہ رہے ہو چھوڑیے, ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئے. لالو پرساد کی پیشکش اور وزیر اعلی نتیش کمار کے مختصر اور مبہم جواب کے بعد ریاست میں سیاست اور قیاس آرائیاں دونوں تیز ہو گئی ہیں. کانگریس پارٹی کے لیڈر شکیل احمد خان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی پارٹی لالو پرساد یادو کی نتیش کمار کے عظیم اتحاد میں واپسی کی تجویز کی مکمل حمایت کرتی. انہوں نے کہا کہ گاندھیائی نظریے سے وابستہ تمام لوگوں کو آئین جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے متحد ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ نتیش کمار گاندھیائی نظریے کے حامی ہیں. انہیں فوری طور پر گوڈسے کے نظریے سے متاثر بی جے پی سے خود کو دور کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں کو اپنانے والے تمام لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا فطری ہے. جب کانگریس لیڈر سے آر جی ڈی لیڈر تیجسوی پرساد کی جانب سے نتیش کمار کو عظیم اتحاد میں دوبارہ شامل کرنے کی مخالفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم ڈیوڈ فلپ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین خداوند کریم کی ایک نمایاں اور امید بخش صفت اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی ہے. خداوند کریم تمام مخلوقات کا خالق ہے. بنابراین اپنی مہربانی اور لطف و کرم سے اپنے بندوں کی ضروریات پوری کی ہے اور ان کی ترقی و پیش رفت کا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. ایک سورے کے علاوہ قرآن مجید کے ابتدائی سوروں میں اللہ تعالیٰ کا نام رحمت اور مہربانی کی خوبصورت صفت کے ساتھ آیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے، یعنی خدا نے انسان کو جس اسلام سے متعارف کرایا ہے وہ مہر و محبت اور رحمت کا بہر بے کرا ہے، اور یہی بات دین مبین اسلام کی کشش میں تبدیل ہو گیا ہے. امریکی شہری ڈیوڈ فلپ نے بھی خداوند کریم کی بے انتہا رحمت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اسلام میں سب سے زیادہ لذت والی چیز رحمت خدا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رحمت خدا کس حد تک ہے، یعنی خدا کی رحمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. جو بھی رحمت الہی کو زیادہ اہمیت دے گا اس کو زیادہ فیض حاصل ہوگا. مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں رحمت خدا میں غرق ہو گیا اور اسلام کو قبول کیا. وہ انسان کی نسبت خداوند کریم کو غضبناک اور وحشتناک قرار دینے والے بعض ادیان و مذاہب کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خداوند کریم کی ذات رحمت اور مہر و محبت کی حامل ہے. ڈیوڈ فلپ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام بدل کر لطیف رکھ لیا. وہ سن 1982 میں امریکی ریاست نیو یارک کے ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ بہت سے دیگر نوجوانوں کی طرح تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان میں اور دیگر نوجوانوں میں ایک اہم فرق تھا. وہ خود اس سلسلے میں کہتے ہیں، مجھے پڑھنے اور تحقیق کا شوق تھا اور مسائل کی طرف سے لا تعلق بھی نہیں تھا. شاید جس چیز نے مجھے دین اسلام تک پہنچایا وہ میرا یہی تحقیق کا شوق تھا، اور میں اس سلسلے میں خدا کا شکر گزار ہوں. حقیقت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تحقیقات اور وسیع مطالعے کے بعد نیز اس دین الہی کے منطقی ہونے کی وجہ سے اس دین میں داخل ہوئے ہیں. فلپ نے بھی مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کیا لیکن اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اسی اثنا میں ان کے ایک دوست نے ان کو قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے پڑھیں اور اگر کوئی بات مبہم ان کو لگے تو بتائے۔ ڈیوڈ نے بھی قرآن کا مطالعہ اور اس آسمانی کتاب کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ اپنی اس تحقیق کے نتیجے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن اس میں کوئی اشکال مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ ٹھیک سے نہیں کیا ہو، اسی لیے مجھے کوئی اشکال نظر نہیں آیا ہو۔ لہٰذا قرآن کو میں نے دوبارہ پڑھا، بلکہ 7 مرتبہ پڑھا، لیکن مجھے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن 100% خدا کی کتاب ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی کتاب پڑھی تھی جس میں کوئی غلطی اور کوئی اشکال نہیں تھا، نیز اس میں تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ فلپ اور لطیف کو اب پورا یقین ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور انسان کو اس میں ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے، اور یہ آسمانی کتاب انسان کو سعادت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سامعین، ڈیوڈ فلپ نے عظیم قرآنی اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے اعزاء و اقارب کو ان کا یہ منطقی اور دانشمندانہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے فیصلے کا احترام نہیں کرتے ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جن کو میرا فیصلہ پسند ہے اور اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہوں، تو وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد میں مسلمان ہوا ہوں، لیکن جو افراد اعتراض کرتے ہیں وہ یقینی طور پر اہل مطالعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد لطیف کے سامنے نئے باب کھلتے ہیں اور بعض اہم سوالات بھی ان کے سامنے آتے ہیں جن پر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے اپنے آپ میں محسوس کی، وہ دنیا کے بارے میں میرے سوچ میں تبدیلی تھی۔ یعنی میں نے یہ درک کیا کہ انسان دنیا و آخرت کے مابین ایک تعلق ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں اس طرح کے مسائل کے بارے میں بہت کم سوچا کرتا تھا، لیکن اب روزانہ اور زیادہ سے زیادہ اس بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ مثلاً یہی کہ موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی پہلی عبادت، خاص طور سے نماز اور روزہ، بہت ہی یادگار اور بہت شیریں ہوتی ہے۔ لطیف اپنی پہلی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہیجان تھا، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ البتہ جب نماز ختم ہوئی تو باطنی پاکیزگی اور امن و سکون کا احساس ہوا۔ نماز سے مجھے اندرونی لذت ملتی ہے۔ فلپ نے ماہ رمضان المبارک میں کلمہ پڑھا تھا اور اسی مہینے سے انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ روزہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت روح پرور لذت بخش ہے۔ ایک اہم بات جس نے شدت کے ساتھ میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، وہ اہل بیت علیہم السلام کی عظیم سیرت اور تعلیمات ہیں۔ محترم لطیف نے مسلمان ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اب کچھ سوالات ایسے سامنے آئے جن کا واضح جواب ان کو نہیں ملا۔ اسی درمیان ان کے ایک دوست نے ان کو اہم کتاب نہج البلاغہ اور تفسیر قرآن کی کچھ کتابیں دی۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ڈیوڈ کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ڈیوڈ اس کے بعد ایک شیعہ عالم دین کے پاس گئے اور ان سے اپنے سوالوں اور ابہامات کا جواب حاصل کیا۔ امریکی نو مسلم لطیف مکتب اہل بیت علیہ السلام کو منطقی تر اور معقول تر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جانا تو مجھے اپنے تمام سوالات کا جواب مل گیا۔ یہ معصوم اور بے نظیر خاندان میرے لیے ایک گمشدہ سرمایہ تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو ایک انسان کامل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہر لحاظ سے بے نظیر تھے، حکمرانی میں بھی اور دشمنوں کے ساتھ جنگ میں بھی، نیز دیگر افراد کے ساتھ تعلقات میں بھی آپ نمونۂ عمل تھے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کوئی ایسا حکمران نہیں ملتا جو حکمرانی بھی کرتا ہو اور ساتھ ساتھ عدل و انصاف پر بھی عمل کرتا ہو، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ ایسا حکمران بھی گزرا ہے۔ ڈیوڈ لطیف حضرت امام مہدی علیہ السلام کو منجی عالم بشریت کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے جس میں ہدایت، حکمت اور عدل و انصاف، جس کی سب خواہش کرتے ہیں، جلوہ گر ہوگا۔ البتہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لطیف فلپ کے جذبات و احساسات کچھ اور ہی ہیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مسلمانوں کی انسیت و عقیدت کو ایک معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنوں کے دلوں کو حرارت حاصل ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ فلپ لطیف تحریک کربلا کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے حد اندوناک اور ناقابل برداشت قرار دیتے ہیں۔ وہ عراق میں ہر سال منعقد ہونے والی اربعین ریلی کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے عشق و محبت کی واضح اور عظیم الشان علامت قرار دیتے ہیں۔ فلپ لطیف اربعین ریلی میں شرکت کر چکے ہیں اور اس ریلی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، زیارت اربعین اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے عجیب اجتماع ہے۔ دسیوں لاکھ افراد نجف سے کربلا جاتے ہیں، جن میں بہت بھاری تعداد میں پیدل سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہترین انسانیت ہے۔ دراصل اربعین کا اجتماع حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور دوستی پر اور ظلم، مخالف اور حق پسندی جیسے آپ علیہ السلام کے عالم مقاصد پر استوار ایک اجتماع ہے۔ سامعین محترم، لطیف فلپ اربعین کے اجتماع کے ایک اور پہلو یعنی امید کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اب انسانوں کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے اور اب دنیا انسانیت کے بالکل نچلے درجے پر پہنچ گئی ہے، لیکن جب میں اربعین ریلی کو یاد کرتا ہوں امید جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ اربعین کے اجتماع میں تمام ادیان و مذاہب اور ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی امید انسانیت ہے۔ پوری دنیا کے لوگ حق اور حق پسندی کے خواہاں ہیں، لیکن چونکہ سب منتشر ہیں اس لیے بخوبی دکھائی نہیں دیتے۔ اربعین کا اجتماع دنیا کے حق پسند لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے عالمی خبرنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غزہ پر صہیونی جارحیت پر غور کے لیے اجلاس، پاکستان کی صہیونی حکومت پر تنقید، اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ باہمی اعتماد سازی کے سابقہ فارمولے کے تحت تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہیں تاکہ پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے، ایرانی وزیر خارجہ کا اعلان۔ پاکستان کے لوور کرم کے علاقے بگن میں امدادی قافلے پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افراد زخمی، پارا چنار کے لیے سامان لے جانے والا پہلا قافلہ روک دیا گیا۔ ترکیہ کے صدر کا اسرائیل کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر غور کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا ہے۔ سلامتی کونسل میں الجزائر کے نمائندے عمار بن جامع کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا اصل مقصد نسلی تصفیہ کر کے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنا ہے۔ عمار بن جامع نے کہا کہ اسرائیل طبی مراکز اور عملے کو نشانہ بنا رہا ہے، چنانچہ غزہ میں 63% ہسپتال صہیونی فوج کے حملے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں اور 100 سے زیادہ ایمبولینس تباہ ہو چکی ہیں۔ سلامتی کونسل میں روسی مندوب نے بھی طبی اور رہائشی مقامات پر صہیونی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی اقدام اور ان حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا، جبکہ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے غزہ پر صہیونی حملے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے بھی سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطینی مسئلے پر پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران باہمی اعتماد سازی کے سابقہ فارمولے کے تحت تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ پابندیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں وسیع تعاون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے جو مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا چین کا دورہ صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان کی حکومت میں پہلا دو طرفہ غیر علاقائی دورہ تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران چین کے ساتھ تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ ہم نے گروپ 5 جمائی کے ساتھ 2 سال تک نیک نیتی سے مذاکرات کیے اور ایک ایسا معاہدہ کیا جسے دنیا نے ایک سفارتی کامیابی کے طور پر قبول کیا۔ تاہم یہ امریکہ تھا جس نے بلا جواز اس معاہدے سے نکل کر موجودہ حالات پیدا کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب بھی تعمیری اور بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کی نظر میں جو فارمولا ہے وہ وہی ہے جو جوہری معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ جوہری پروگرام پر اعتماد سازی کے بدلے اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل کر لیا ہے، جبکہ دوسرا دور آئندہ 2 ہفتوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس ماضی میں مذاکرات کا اہم حصہ تھے اور ایران توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی تعمیری کردار ادا کریں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کا لبنان میں ایک مضبوط سیاسی اور سماجی کردار ہے اور یہ تنظیم لبنان کے اندر اپنی موجودگی کو برقرار رکھے گی۔ شام کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران شام میں استحکام اور امن کا خواہاں ہے، ہم زبانی دعووں سے زیادہ عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ ایران شام میں تمام اقوام کی سلامتی اور حفاظت کا خواہاں ہے۔ سید عباس عراقچی نے غزہ اور حماس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے ارادے سے غزہ میں داخل ہوا تھا، لیکن اب وہی اسرائیل حماس سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران حماس اور فلسطینیوں کی جانب سے قبول کردہ کسی بھی جنگ بندی کی حمایت کرے گا۔ یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف عائد کی جانے والی بحری پابندیوں کے دوران ترکیہ نے تل ابیب کے ساتھ اپنے سمندری تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں یمنی فوج نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے تل ابیب کی بحری ناکہ بندی کی، تاہم اس دوران ترکیہ کے صدر اردوغان صہیونی حکومت کی مدد کرتے رہے۔ ادھر انقرہ نے عالم اسلام کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کے لیے اعلان کر رکھا ہے کہ ترکیہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں اس حکومت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ تاہم باوسوق میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکیہ غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی تل ابیب کی خود ساختہ غیر قانونی صہیونی حکومت کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا کہ غزہ میں پچھلے 15 مہینوں سے جاری صہیونی حکومت کی نسل کشی کے دوران ترکیہ سے تل ابیب کی طرف بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 3 مئی سے 7 دسمبر 2024 تک ترکیہ بحیرہ روم کے ذریعے مصر کی وساطت سے مطلوبہ سامان حیفہ اور اشدود کی بندرگاہوں تک پہنچاتا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ اور تل ابیب کے درمیان شپنگ کی تعداد 340 کارگو سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مئی سے دسمبر 2024 تک ترکیہ سے اسرائیلی بندرگاہوں پر بھیجے گئے بحری جہازوں کی تعداد 108 تھی۔ ان جہازوں کا کارگو تیل، پیٹرو کیمیکل، پھل اور دیگر بنیادی مواد پر مشتمل تھا۔ واضح رہے کہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے پڑوسی ملک کے صدر نے شام کے خلاف بھی صہیونی امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں علاقائی مہرے کے طور پر کردار ادا کیا، جو مسلمانوں سے اس ملک کی غداری کا واضح ثبوت ہے۔ کرم میں امن دشمنوں نے امدادی قافلے کو نشانہ بنا کر امن معاہدے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بگن اوچت کے علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ضلع کرم کے لیے امدادی سامان پر مشتمل قافلے کی روانگی روک دی گئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لوئر کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبوتاش کرنے کی سازش ہے۔ علاوہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل علی زئی ضلع کرم میں عرفانی قلعے کے قریب سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر اس واقعے میں محفوظ ہیں۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی اور گورنر خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شر پسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی، ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ محکمہ ریلیف کی جانب سے کرم متاثرین کے لیے 17 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں 500 خیمے، 500 چٹائیاں اور 200 ترپال شامل ہیں۔ متاثرین کے امدادی سامان میں 500 طبی حفاظتی کٹس، 500 تکیے اور 50 سولر لیمپس بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایک بار پھر پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے امریکہ سے استثناء حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے اپنے ملک کے باخبر سے صرف سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسلام آباد ایک بار پھر پاکستان ایران گیس پائپ لائن سے متعلق امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ مذکورہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکام ایک بار پھر ایران کے خلاف یک طرفہ امریکی پابندیوں کے اقتصادی نتائج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایران سے گیس کی درآمد کے ذریعے انرجی کے بحران پر قابو پا سکیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے، حکومت کا اصرار ہے کہ ایران کے ساتھ گیس کا مشترکہ منصوبہ عوام کے لیے سستی توانائی فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا، اس لیے نئی امریکی حکومت کے ساتھ اس مسئلے کا سر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر کرن رجیجو آج صبح وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ پر چادر چڑھانے کے لیے جے پور پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کرن رجیجو نے اجمیر درگاہ میں خواجہ آصف کے 813ویں عرس کے موقع پر آج صبح خواجہ آصف کی مقدس درگاہ پر چادر چڑھائی۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا کہ وہ ملک میں بھائی چارے اور وزیراعظم کے امن کے پیغام کے ساتھ اجمیر شریف جا رہے ہیں، اور وہاں وہ نریندر مودی کی طرف سے چادر چڑھائیں گے اور ان کا پیغام پڑھ کر سنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر درگاہ پر تمام مذاہب اور طبقات کے لوگ آتے ہیں، اور آج وہ ملک کے وزیراعظم مودی کی طرف سے چادر لے کر آئے ہیں، اور اس بار انہیں یہ موقع ملا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بی جے پی اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم کی جانب سے اجمیر درگاہ پر یہ چادر ایسی حالت میں چڑھائی گئی ہے کہ جب ہندوستان کے انتہا پسند ہندوؤں نے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ درگاہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، اور ایسے شر پسند عناصر کے خلاف ہندوستان کی حکومت کی جانب سے کوئی اقدام عمل نہیں لایا جاتا۔ اور آخری خبر یہ کہ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق کے قریب ترکیہ کے فوجی ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ آج ایک چھوٹے ڈرون کے ذریعے کیا گیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس بیس پر عراق کی سرحدی پٹی پر حملہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ہوائی اڈے پر تعینات طیارہ شکن سسٹم نے ڈرون کو ترک فوجی ہیلی کاپٹروں تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ یہ حملہ انقرہ کے دشمنوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ نے براہ راست حملوں کو روکنے کے لیے ان اڈوں میں جہاں فوجی ایئرپورٹ ہیں اینٹی ڈرون سسٹم کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہی تھیں محترمہ شائستہ درانی۔ سامعین، بعض اوقات بچے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود کھانے کی چکناہٹ اور دوسری چیزیں بچے کے لیے بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ حفظان صحت کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جو شخص غذا تناول کرنے کے بعد اپنے چکنے اور غذا میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو جائے تو اپنے سوا کسی اور کی ملامت نہ کرے۔ بے شک آپ فرماتی ہیں کہ دسترخوان کے 12 اہم اصول ہیں، لازم ہے کہ ہر مسلمان ان اصولوں کو جان لے۔ ان میں سے 4 واجب، 4 مستحب اور 4 کا تعلق ادب سے ہے۔ 4 واجب اصول یہ ہیں: اللہ کی معرفت رکھنا، یعنی یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر راضی رہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور 4 مستحب اصول یہ ہیں: ہر کھانے سے پہلے وضو کرنا، بائیں جانب بیٹھنا، بیٹھ کر کھانا کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا۔ وہ 4 اصول جن کا تعلق ادب سے ہے: جو کچھ سامنے ہو اس میں سے کھانا، چھوٹے نوالے لینا، کھانے کو اچھی طرح چبانا اور اچھی طرح نرم کر کے کھانا، کھانا کھانے کے دوران کم سے کم دوسروں کے چہرے کی جانب دیکھنا۔ یہ وہ اصول ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قیامت کا خوف اور توشہ آخرت کی تیاری ہمیشہ سے خاصان خدا کا وتیرہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم کے استفسار پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، خدا کی قسم میرا حزن و افسوس زیادہ میری تہی دستی فراوان اور میرا تعصب بڑھ گیا ہے کہ سفر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک دن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے دریافت کیا، پیاری بیٹی تم پریشان کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا، ہمارا حال یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو اوڑھ کر لیٹتے ہیں۔ جنگ خندق میں مدینہ منورہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لشکر اسلام کی مدد کر رہا تھا۔ حضرت زہرا بھی روٹیاں پکا کر محاذ جنگ کے مجاہدین کی ضرورت کو کسی حد تک پورا کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ بچوں کے لیے روٹیاں پکائیں، لیکن پدر گرامی کے بغیر کھانا گوارا نہ ہوا تو محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر اپنے والد گرامی کے پاس روٹیاں لے کر پہنچی اور فرمایا، یہ روٹیاں میں نے اپنے بچوں کے لیے پکائی تھی، لیکن میرے دل کو گوارا نہ ہوا تو اگلے مورچے پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ ایک نابینا شخص اجازت لے کر حضرت علی گھر میں داخل ہوا، رسول خدا نے دیکھا کہ فاطمہ فوراً کھڑی ہوئی اور جلدی سے چادر سر پر ڈال لی۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی یہ شخص نابینا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ رہی ہوں، اور اگر وہ دیکھنے سے قاصر ہے لیکن ایک عورت کی بو کو تو وہ محسوس کر رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری پردہ دار خواتین بھی بعض اوقات حجاب کی پابندی نہیں کرتی اور خاندان کے نامحرم رشتہ دار بغیر پیشگی اطلاع کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت حضرت فاطمہ زہرا یہ بتاتی ہے کہ نامحرم اپنے خاندان کا ہو یا غیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، بینا ہو یا نابینا، وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت زہرا کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا، اے رسول خدا آپ پر بھی سلام ہو، تشریف لے آئیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے ساتھ آ جاؤں جو میرا ہمراہ ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ کچھ دیر میں ہی آپ نے حجاب کیا، فرمایا، اے خدا کے رسول سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے اس کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ آیا ہے۔ اسما بنت امیس نقل کرتی ہیں کہ حضرت زہرا کے حیات کے آخری ایام میں میں ان کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی کے عالم میں فرمایا، کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں اسے کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں؟ حضرت زہرا دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے، لیکن میں وہ ہوں کہ جسے اپنی موت کے بعد بھی اپنے پردے اور نامحرم کے کندھوں پر جنازہ جانے کا خیال۔ لہذا فرماتی ہیں، میں اس بات کو بہت ہی کبھی سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے پر لٹا کے اس پر ایک چادر ڈال دی جائے، جس سے عورت کے جسم کا حج پھر بھی دیکھنے والوں کی نظروں میں آتا ہے۔ مجھے کسی ایسے تختے پر نہ لٹانا بلکہ میرے بدن کو چھپا دینا کہ خدا تجھے آتش جہنم سے چھپا لے۔ حضرت زہرا نے صرف یہ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امیر المومنین اسلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لیے ایسا تابوت بنائیے گا جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی تھی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہ کی یہ پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا، سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کے لیے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں کہ جو میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے درخت کی نرم و نازک شاخوں کے ذریعے سے اس تابوت کی شکل بنائی تو حضرت زہرا بہت خوش ہوئی اور فرمایا، اے اسما میرے لیے بھی اسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تاکہ میرا بدن نامحرم کی نظروں سے چھپا رہے، خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول